بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. اس سے پہلے کہ کسی مخصوص سورت کی آیات کی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے، یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالی نے اپنا یہ کلام اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا، اور اس لیے نازل فرمایا کہ امت اس کلام کو اپنا دستور حیات بنائے گی، اس کو پڑھے گی، پڑھ کر سمجھے گی اور سمجھ کر اس پر عمل کرے گی. قرآن مجید کے ہم پر بہت سے حقوق ہیں، ایک حق تو یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اور تلاوت بھی کی جائے پوری صحت کے ساتھ. اور فقط اس کی تلاوت پر، یعنی کوئی سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے. من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو شخص کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھے گا، فلہ بہ حسنۃ، تو اس کو اس ایک حرف کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. اور اس ایک نیکی کو حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اس ایک نیکی کی حیثیت اس قدر وزنی ہے کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. تو ایک حرف پر ایک نیکی، والحسنت بعشر امثالها، اور اللہ تعالی جب کسی بندے کو ایک نیکی عنایت فرماتے ہیں تو اسے دس بنا کر عنایت فرماتے ہیں، تو ایک حرف کے بدلے میں دس نیکیاں، تو اگر کسی نے تین حرف پڑھ لیے تو اسے تیس نیکیاں عطا ہوگی، تو قرآن مجید کی تلاوت صحت کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ قرآن مجید کا ہم پر حق ہے، اور جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں وہ سعادت مند ہیں، خوش نصیب ہیں کہ جن کا مشغلہ تلاوت کلام پاک رہتا ہے، انہیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ تلاوت تو ہوتی رہے لیکن صحیح ہو، کسی مجود، کسی قاری، کسی صحیح پڑھنے والے کے ساتھ رابطہ کر کے اپنے قرآن مجید کو درست کروا لینا چاہیے. ہمارے یہاں مولانا اسماعیل صاحب پیر کے دن، سوموار کے دن، ایسے حضرات کو باقاعدہ قرآن کو صحیح پڑھنا اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھاتے ہیں، اور کچھ حضرات دلچسپی کے ساتھ اہتمام سے پڑھتے ہیں. صحیح ہو نہ ہو وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن کوشش تو کم از کم ہمیں کرنی چاہیے. قرآن مجید صحیح پڑھنے کی کوشش تو کرنی چاہیے. ایک حرف کے بدل جانے سے پورا معنی بدل جاتا ہے، ایک حرف کے بدل جانے سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قلوب جو ہے دلوں کو کہتے ہیں، ایک کو قلب کہتے ہیں. قلب کا معنی دل. الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا اس کی نجات ہو جائے گی. اب یہ قلب جو ہے قاف سے پڑھنے کے بجائے کسی نے کاف سے پڑھا قلب، دو نقطے والا قاف یہ بڑا ہے اور دوسرا بغیر نقطے والا کاف، تو الا من اتى الله بقلب سلیم کے بجائے الا من اتى الله بقلب سلیم کسی نے پڑھ لیا، تو پہلے تو مانا تھا کہ جو شخص صحیح سالم دل لے کر آئے، اب مانا یہ ہو گیا کہ وہ بچ جائے گا جو صحیح سالم کتا لے کر آئے گا. تو قلب کا مانا ہے دل اور قلب کا مانا ہے کتا، تو ایک حرف کے بدل جانے سے مانا بدل گیا. اور کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، تو اس قدر محنت سے ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، گھر سے ٹھنڈی میں نکل کر اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے مسجد تک آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ سب جد و جہد، اور اس میں اگر ایک حرف بدل گیا جس کی وجہ سے معنی اتنا خراب ہو گیا کہ نماز فاسد ہو گئی، تو ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، حالانکہ اللہ کے یہاں وہ نماز لکھی گئی نہیں. اور یہ عذر صحیح نہیں ہے کہ ہمیں پتا نہیں تھا، اتنا تو سب کو پتا ہے کہ کم از کم وہ سورتیں جو نماز میں عام طور پہ پڑھی جاتی ہیں، 10 سورتیں، سورہ فیل سے سورہ ناس تک اور سورہ فاتحہ، ان سورتوں کو تو درست کر لیا جائے، کتنی دیر لگے گی؟ اگر کوئی شخص عزم کرتا ہے، پکا ارادہ کرتا ہے کہ مجھے اپنی نماز کو درست کرنا ہے، اور نماز کو درست کرنے کے لیے اپنی ان سورتوں کو درست کرنا ہے، تو چند دنوں کا کام ہے، یہ چند دنوں میں درست ہو سکتی ہیں یہ سورتیں. لیکن میرے بھائیو، اصل میں بات یہی ہے کہ ہمارے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے سوائے دین کے، دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. گھر بڑھیا سے بڑھیا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ڈیکوریشن ہم بدلتے رہتے ہیں، کرٹن کو بدلتے رہتے ہیں، فرنیچر کو بدلتے رہتے ہیں، کارپٹ کو بدلتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری رہائش بڑھیا سے بڑھیا ہو، بہتر سے بہتر ہو. اور اس کے لیے کتنے گھنٹے خرچ کرتے ہیں، ڈیکوریٹ کرنے کے لیے، فرنیچر تلاش کرنے کے لیے، اس کو منتخب کرنے کے لیے، چوز کرنے کے لیے، کتنی کتنی دکانوں میں جاتے ہیں، اس کا انتخاب ہوتا ہے، اور اس سے پہلے پھر اسے خریدنے کے لیے کتنے گھنٹے کام کیا اس پیسے کو جمع کرنے کے لیے. کھانے بڑھیا سے بڑھیا، استعمال کی چیزیں بڑھیا سے بڑھیا، فرسٹ گریڈ کی ہر چیز ہم تلاش کرتے ہیں. کھانا بہترین ہونا چاہیے، فرنیچر بہترین ہونا چاہیے، اس میں بیسٹ کو تلاش کرتے ہیں. جوتے جیسی چیز کے پیچھے بھی آج کل تو 80-90 پاؤنڈ خرچ کر دیتے ہیں. حالانکہ کل ہی کچھ گفتگو چل رہی تھی تو میں نے دوستوں سے پوچھا، جوان بچے بھی تھے اس میں، انہیں کو زیادہ شوق ہے 80-90 پاؤنڈ کے جوتے پہننے کا، اور یہ کمپنیوں کے، مخصوص کمپنیوں کے جوتے پہننے کا جو مرض ہے، مخصوص کمپنیوں کے کپڑے پہننے کا جو مرض ہے، اس نے امت کو تباہ اور برباد کر دیا. وہی سویٹر جو 20 پاؤنڈ کا ہے، وہ کسی مخصوص ٹریڈ مارک کی وجہ سے 60 پاؤنڈ کا، 40 پاؤنڈ فقط اس نام کی وجہ سے ہم نے خرچ کر ڈالے. اللہ تعالی کے یہاں جواب دیتے دیتے پسینہ چھوٹ جائے گا، اس لیے کہ حرام ہے، یہ فضول خرچی ہے. ایسی ہی چیز اگر مل رہی ہے صرف نام کے خاطر 40 پاؤنڈ زائد خرچ کرنا، لیکن ماں باپ نے بھی اس کو قبول کر لیا ہے. بچے ضد کرتے ہیں، ماں باپ بھی انہیں سمجھاتے نہیں، بلکہ ماں باپ نے بھی اب پہننا شروع کر دیا ہے. بجائے اس کے کہ ماں باپ کا اثر بچوں پہ پڑتا، معاملہ الٹا ہو گیا ہے کہ ماں باپ بھی بچوں کا اثر قبول کرتے ہیں. ٹی وی جیسی بلا کے لیے دیکھ لیجئے، سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بچے نہیں مانتے، اور آپ کی مرضی کے خلاف بچہ کچھ کرے پھر دیکھو، اللہ کی مرضی کے خلاف بچہ تقاضا کرتا ہے کسی چیز کا، بغاوت پہ اترتا ہے، تو اس وقت ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ بچہ نہیں مانتا، اور آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے بچہ، پھر دیکھو تیور بدلتے ہیں کہ نہیں. بیوی اللہ کی نافرمانی کرتی رہے کہ نہیں مانتی، میں تو بہت سمجھاتا ہوں، میرا تو بالکل جی نہیں چاہتا کہ وہ ایسا کرے، اور سالن میں نمک کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، پھر دیکھو کہ تیور بدلتے ہیں کہ نہیں. ہم کسی کو بے وقوف نہیں بنا رہے ہیں، ہم خود بے وقوف بن رہے ہیں، خود بے وقوف ہیں. قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان تمام چیزوں کا حساب دینا پڑے گا، اس وقت ہی معلوم ہوگا کہ ہم نے دنیا میں کتنی غفلت سے برتاؤ کیا ہے. بہت خطرناک حالات آ رہے ہیں آگے. اولاد کو نسلوں کو ہم تباہ و برباد کر رہے ہیں, دین سے ہم انہیں دور کر رہے ہیں ہماری مرضی کے خلاف. اگر وہ کوئی کام کرے تو اسے تو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف ہزاروں کام کرتا رہے اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا, اس پہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ہم نے اپنا گھر کا قانون بنایا کہ 10 بجے گھر میں تمہیں آ جانا چاہیے. اب اگر بچہ 10 بجے کے بعد آتا ہے تو دیکھو لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں. اپنا قانون منوانے کی تو اتنی فکر ہے, اور اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو پیشانی پہ بل بھی نہیں آتا. پیشانی پہ بل کیا, دل میں بھی تکلیف نہیں ہوتی کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. یہ خیال بھی نہیں آتا کہ میرا بچہ تو جہنم کا راستہ طے کر رہا ہے. یہ خیال بھی نہیں آتا کہ میرا نور نظر لگتے جگر جہنم میں جلے گا کیسے. امت کے ہزاروں ماں باپ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اولاد کو جہنم میں جھونک دیا ہے, جھونک چکے ہیں. اپنی بے پرواہی اور دنیاوی ساز و سامان اور مال و متاع کے خاطر ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ ہم ہر چیز میں بڑھیا چیز چاہتے ہیں, کپڑا اعلی سے اعلی, بہتر سے بہتر, بیسٹ. اور جہاں دین کا معاملہ آتا ہے تو دین کے معاملے میں ہمارا مزاج ایسا ہے کہ جیسے گاڑی چل رہی ہے چلنے دو. اس وقت ہم جتنے یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے اپنی زندگیوں پر کہ 15 سال سے, 20 سال سے, 25 سال سے جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز میں کوئی فرق آیا؟ اس نماز کو بڑھیا بنانے کی ہم نے کوئی فکر کی؟ ہمارا رکوع صحیح ہے کہ نہیں کسی کو ہم نے بتلایا؟ اور دنیا کا کوئی کام ہے؟ سوشل سیکیورٹی کا فارم بھرتے ہیں جس کے نتیجے میں 100 پاؤنڈ کا چیک ملنے والا ہے, لیکن 3 آدمیوں کو دکھائیں گے کہ فارم صحیح ہے کہ نہیں, اس میں کوئی غلطی تو نہیں. ایڈوائز سینٹر میں جا کر کے دوبارہ چیک کرائیں گے, لو سینٹر میں جا کر چیک کرائیں گے کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. 100 پاؤنڈ کی ہمیں اتنی فکر, اور یہ نماز جسے میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤمنین کی معراج کہا ہے, الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومن کی معراج ہے. اللہ تعالی سے بندہ سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. 1 رکعت میں 2 سجدے, سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا کسی حالت میں قریب نہیں ہوتا. تو اللہ کے قرب کا جو ذریعہ ہے سجدہ, اس کے بارے میں ہم نے کسی کو پوچھا کہ بھئی میرا سجدہ صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھو خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ دنیاوی معاملات میں ہم ہر چیز میں بیسٹ کو تلاش کرتے ہیں, تو دین کے معاملے میں بھی ہمارا ایسا رویہ ہونا چاہیے. ایسی فکر ہونی چاہیے کہ نماز میری سب سے بڑھیا ہو، قرآن مجید کی تلاوت سب سے بڑھیا ہو، عمرہ حج سب سے بڑھیا ہو، ذکر و تسبیح سب سے بڑھیا، وضو غسل سب سے بڑھیا، اور زندگی کے ہر شعبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہر عمل کو بڑھیا بنانے کی کوشش کریں. تو قرآن مجید کا ایک حق تو ہم پر یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور صحیح پڑھا جائے. حضرت قطب الاقطاب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے قرآن مجید کو سال میں کم از کم ایک مرتبہ پورا پڑھنا واجب ہے. پورے سال میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید کو پورا پڑھنا واجب. اگر نہیں پڑھا تو گنہگار ہوگا. تو تلاوت کرنی چاہیے، اور کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہفتے میں ایک قرآن مجید ختم ہو جائے، ایک منزل پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر یہ نہیں تو کم از کم روزانہ ایک پارہ تو پڑھو، ایک پارہ پڑھا جائے کم از کم، ایک سپارہ، تاکہ مہینے میں ایک قرآن مجید ختم ہو جائے. اور پڑھنا ہے کس طرح؟ صحت کے ساتھ صحیح پڑھنا ہے، صحیح پڑھنا ہے. گجراتی میں س کی جگہ پر ش کوئی بول دے یا ش کی جگہ پر س بول دے تو کیسا لگے گا؟ انگلش میں بھی اسی طرح کیسا لگے گا؟ ہنستے ہیں لوگ لفظ کو سن کر. تو عربی زبان میں شین کی جگہ پہ سین پڑ رہا ہے، فرشتے سنتے ہوں گے تو کیسا معلوم ہوتا ہوگا؟ تو صحت کی فکر کی جائے. بھائی ارادہ کرتے ہو کہ نہیں؟ صحت کی فکر کرو، اس کے لیے ایک سال صرف کرو. ایک سال، ایک سال میں ہفتے میں آدھ پون گھنٹہ نکالو، دیکھو قرآن مجید صحیح ہو جاتا ہے کہ نہیں. بہت ہی آسان ہے. اللہ کا کلام، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، زبانی حفظ کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. تو جب قرآن مجید زبانی حفظ ہو سکتا ہے تو کیا اس کے قواعد اور صحت کے ساتھ پڑھنا آسان نہیں ہوگا؟ فہل من مدکر، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اپنے بندوں سے کہ ہم نے قرآن مجید کو یاد کرنا آسان کر دیا ہے، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ فہل من مدکر. تو قرآن مجید کو صحیح پڑھنا اور پڑھنا، پڑھنا اور صحیح پڑھنا، یہ قرآن مجید کا ہم پر حق ہے. اور قرآن مجید کا دوسرا حق ہم پر یہ ہے کہ اس کو سمجھا بھی جائے. اور تیسرا حق ہم پر یہ ہے کہ سمجھ کر اس پر عمل بھی کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو اتارا تھا وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں اتارا تھا، پڑھنے کے لیے پڑھ کر سمجھو، سمجھ کر اس پر عمل کرو. تو اصل مقصود تو عمل ہے، لیکن اللہ کی ذات کریمی کہ فرما دیا کہ فقط تلاوت کرے گا اس پہ بھی اجر و ثواب دوں گا. اصل تو یہ ہے کہ پڑھو، پڑھ کر سمجھو، سمجھ کر عمل کرو، مقصود تو عمل ہے. لیکن اللہ تعالی کی کریمی کہ فقط پڑھنے والے کو بھی اجر و ثواب، پڑھنے والے کو اجر و ثواب. اور حکیم الامت رحمہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو بالکل نکمی عمر کو پہنچ گئے ہیں، بالکل بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کا حافظہ بھی بالکل ختم، میموری ختم، اور قرآن مجید پڑھنا بھی نہیں سیکھا. اب کسی جگہ انہوں نے واعظ سنا، تقریر سنی، اور یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا تو حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، لیکن پڑھ نہیں سکتے. اب سیکھنے کی کوشش کریں، اس میں بھی فیل. تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی تلاوت معاف نہیں. توبہ کریں کہ اللہ قرآن ہم نے نہیں سیکھا، آپ معاف کیجئے. اور اب جو ہے میموری بالکل ختم، لیکن تلاوت روزانہ کرنی پڑے گی. کیسے کرنی پڑے گی؟ قرآن مجید کھول کر ہر ہر سطر پر انگلی پھیر کر یہ کہیں کہ یہ اللہ، یہ آپ کا کلام ہے، آپ نے اس سطر میں جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، یہ اللہ آپ نے اس سطر میں جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، یہ اللہ آپ نے اس سطر میں جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. اس طرح کر کے وہ اپنی تلاوت کو مکمل کرے. اور بعض واقعات ایسے ہیں کہ بالکل اناڑی اور جاہل شخص کا جب انتقال ہوا تو اللہ تعالی نے اسے جنت میں داخل کیا. پوچھے جانے پر معلوم ہوا کہ پچھلی عمر میں بہت ہی زیادہ ندامت ہوئی اور بہت ہی پچھتاوا ہوا، اور قرآن مجید کا احترام اور دل میں محبت اور عظمت اور سیکھنے کی کوشش بھی کی، لیکن جب سیکھا نہیں گیا تو اس طرح تلاوت کرتے کرتے ان کا انتقال ہوا. اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی. تو اصل تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس لیے بھیجا گیا کہ اس میں جو لکھا ہے اس پہ عمل کرو، لیکن عمل سے پہلے جو تلاوت ہے پڑھنا پڑے گا، تب سمجھ میں آئے گا. تو پڑھنے پر بھی اجر و ثواب، اور پڑھنے کے بعد جو سمجھے گا اس پر اور زیادہ اجر و ثواب، اور سمجھ کر اس پر عمل کرے گا تو اس پر تو کیا کہنا. اللہ تعالیٰ اس کو تو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی قرآن مجید کی تلاوت صحت کے ساتھ اور پھر اسے سمجھنے کی فکر. ماشاءاللہ ہماری مساجد میں دروس قرآن کے سلسلے جاری ہیں، رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ میں بھی. معلوم کر لیا جائے کہ کس نماز کے بعد درس قرآن ہو رہا ہے اور اس میں اہتمام سے شرکت کریں تو سمجھنے کا موقع ملے گا، اور جب بات سمجھ میں آئے گی تو پھر اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی عظمت عطا فرمائے، قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی قرآن مجید کو صحت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنے والا بنائے، اور اللہ تعالی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.